جی تقلید شخصی.
اب تک ہم نے جو پڑھا وہ تھا تقلید کے بارے میں، مطلقاً تقلید کے بارے میں. اب ہم پڑھیں گے تقلید شخصی کے بارے میں. تقلید شخصی کیا؟ کہ بھئی ہر مسئلے میں کسی ایک امام ہی کے مذہب پر عمل کرنا، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں. یہ کیوں اور کیسے ہوا اس کی ذرا تفصیل دیکھ لیجیے.
تقلید شخصی، سوال، کیا امام مجتہد کی تقلید مسلمانوں کے لیے فرض ہے یا واجب ہے یا مباح ہے؟ جواب، مطلق تقلید فرض ہے. تین دلائل دیے جاتے ہیں. باری تعالیٰ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو.
جب ہمیں حکم ہے فاسألوا، تو یہ فاسألوا امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ہم پابند ہیں کہ ہم جن بات کا پتہ نہیں ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں اس کو. دوسری جگہ کیا فرمایا؟
دوسری جگہ ارشاد ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کی تفسیر میں صحابہ و تابعین و تبع تابعین نے کہا ہے کہ اس سے خلفاء اور علماء و فقہا مراد ہیں. رئیس اہل حدیث مولانا صدیق حسن خان اس معنی کو اپنی تفسیر میں قبول کرتے ہیں.
انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ اس کا بھی یہی مطلب ہے، وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اس سے خلفاء اور علماء فقہا مراد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی انسان کو چاہیے کہ وہ ان حضرات کی اتباع میں اپنی زندگی گزارے. جی دوسرا، حدیث پاک میں
ہے، انما شفاء العی السوال، سنن نبی داؤد کتاب الطہرہ، نہ جاننے والے کی شفا اس میں ہے کہ وہ جاننے والوں سے دریافت کرے. مطلق تقلید کو محققین اہل حدیث بھی واجب تسلیم کرتے ہیں، بعض تو فرضیت کے قائل بھی ہیں.
تو مطلق تقلید یعنی کسی نہ کسی سے پوچھ کے چلنا، اس کو تو سبھی ہی مانتے ہیں. جو مقلد حضرات ہیں وہ تو مانتے ہی ہیں، جو نہیں مان، جو غیر مقلد کہلاتے ہیں ان کے بھی بڑے کہتے ہیں کہ تقلید تو کسی نہ کسی کی کرنی چاہیے. آگے مسئلہ ہوتا ہے تقلید شخصی میں، کہ کسی ایک کی پیروی کرنی ہے یا پک اینڈ چوز کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اس کی تفصیل سنیے.
سوال، تقلید شخصی کیسے شروع ہوئی؟ جواب، دور صحابہ و تابعین میں تقلید شخصی و غیر شخصی دونوں پر عمل ہوتا تھا. کوئی ایک دوسرے پر گرفت نہیں کرتا تھا، نہ ہی ایک دوسرے کو باطل پر سمجھتے تھے. جب ابنائے زمانے میں ہوا و ہوس کا غلبہ دیکھا گیا، لوگ رخصتوں کو تلاش کرنے لگے، خوف ہونے لگا کہ دین خواہشات کا مجموعہ نہ بن جائے، تو علماء وقت نے عام لوگوں کو غیر شخصی تقلید سے روکا اور تقلید شخصی پر اجماع ہو گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وبعد المئتین ظہر فیہم المذہب بالمجتہدین بأعیانہم وکان ھذا الواجب فی ذلک الزمان. دوسری صدی کے بعد لوگوں میں خاص خاص ائمہ کے مذہب کی پابندی تقلید شخصی شروع ہوئی، اس زمانے میں یہی واجب تھی.
سوال،
تقلید شخصی واجب کیوں ہے؟ جواب، تقلید فرض ہے اور اس کے ادا کرنے کی دو صورتیں ہیں، تقلید غیر شخصی اور تقلید شخصی. جب تقلید غیر شخصی مضر ثابت ہوئی تو فرض ادا کرنے کی ایک ہی صورت باقی رہی، بس تقلید شخصی بوجہ ذریعہ ادائے فرض ہونے کے واجب ہوئی.
جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ابتدا میں جو قاضی حضرات تھے وہ جس مذہب کے مطابق چاہتے اس امام کے قول پر فیصلہ دیتے تھے، اور یہ سلسلہ کئی سال چلتا رہا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں تبدیلی آتی گئی. جب نبوت کے قرب کا زمانہ تھا تو دلوں میں اخلاص زیادہ تھا. اس وقت حضرات اس قدر باخدا تھے کہ وہ حکام کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کے رکھتے تھے، حتیٰ کہ آتا ہے قاضی بغا کے بارے میں کہ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو بادشاہ بھی اس میں موجود تھا، تو لکھنے والے نے لکھا کہ بادشاہ کی مجلس میں قاضی کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا. تو جب اس نے لکھ کے قاضی صاحب کو دستخط کے لیے دیا تو قاضی صاحب نے وہ کاغذ اس بندے کے منہ پہ مارا بادشاہ کے سامنے، اور غصے ہوئے. اس نے بادشاہ نے پوچھا، جی غصے ہونے کی وجہ؟ اس نے کہا، اس کو یہ جرت کیسے ہوئی لکھنے کی کہ بادشاہ کی محفل میں قاضی کے سامنے نہیں، قاضی کی محفل میں بادشاہ کے سامنے. یوں لکھو. تو بادشاہ کو بھی بات ماننی پڑی. تو یہ ایسے لوگ تھے جو بادشاہوں کو بھی ڈانٹ دیتے تھے. سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ فضل برمکی ایک مرتبہ ہارون رشید کو لے کے آیا ملنے کے لیے. تو انہوں نے پہلے تو دروازہ ہی نہ کھولا. جب اس نے کہا کہ جی آپ کے سامنے امیر المومنین آئے ہیں اور آپ کھول نہیں رہے, تو انہوں نے دروازہ تو کھولا مگر چراغ بجھا دیا. تو اس نے کہا جی کہ آپ نے چراغ کیوں بجھایا؟ کہنے لگا کہ بس میں آنے والے مہمانوں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا, چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے کہا جی ہم تو آپ کو ملنے آئے ہیں. تو اندھیرے میں ہارون رشید نے ان کو ہاتھ ملایا. تو انہوں نے ہارون کا ہاتھ جب ہاتھ میں لیا تو کہنے لگے کہ یہ کتنا نرم ہے, اگر جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کتنا اچھا ہے. تو ہارون نے کہا کہ جی مجھے نصیحت کریں. تو انہوں نے ایسی نصیحت کی کہ بادشاہ ان کی نصیحت سن کر روتے روتے اس جگہ پر بے ہوش ہو گیا. ایسی نصیحت کی, تو قبر کا خیال رکھ, آخرت کا خیال رکھ, خوف خدا. تو یہ ایسے لوگ تھے کہ بادشاہوں کو بھی جو ہے وہ اس طرح خوف خدا یاد دلاتے تھے کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے تھے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جو حاکم لوگ تھے انہوں نے چاہا کہ بھائی ہماری مرضی پوری ہونی چاہیے, ہم اپنوں کو نوازیں اور جو دشمن ہیں ان کو ہم محروم کریں, جیسے طریقہ ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ بنا لیا کہ بھائی اب قاضی کے مسند پر اس بندے کو بٹھاؤ جو ہمارا اشارہ ذرا سمجھے. چنانچہ جب ان کا اپنا مرضی کا بندہ ہوتا تو قاضی صاحب سب اقوال میں سے جو سب سے نرم قول تھا اس پر فتویٰ دے دیتے کہ جی اس کے قول پہ فتویٰ دیتا ہوں. اور جب کوئی دوسری پارٹی کا بندہ ہوتا یا انوانٹیڈ پرسن ہوتا تو جو سب سے زیادہ سزا ہوتی کسی کے قول کے مطابق اسی عمل پر وہ سزا دے دیتے. جب یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا تو حکام نے بھی پھر ایسے ہی بندوں کو جو ماننے والے تھے ان کو قاضی بنانا شروع کر دیا. تو جو وقت کے علماء تھے جن کے دلوں میں دین کا درد تھا, جو باخدا لوگ تھے, جو اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے, انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ بہت متفکر ہوئے کہ اگر یوں معاملہ ہوا تو یہ تو دین کی شکل ہی بدل جائے گی, نہ لوگوں کو انصاف ملے گا, نہ لوگوں کو حکم خدا کی جو ہے وہ حکم خدا صحیح انداز سے ان پر لاگو ہوگا, یہ تو انسان کی اپنی مرضی بندوں پر لاگو ہو جائے گی, تو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. تو جو وقت کے بڑے تھے نا, اکابرین تھے, انہوں نے بالآخر یہ سوچا کہ نہیں, یہ جو قاضی حضرات ہیں ان سب کو پابندی لگا دینی چاہیے کہ یہ ایک مذہب کو چنے جس کو بھی یہ بہتر سمجھتے ہیں, پھر جتنے فیصلے کریں یہ اپنی مرضی سے نہ کریں, اس امام کے مطابق وہ فیصلہ کریں, تاکہ ان کے اپنے نفس کی خواہش نہ چل سکے, بادشاہوں کی خواہش نہ چل سکے, منشائے خداوندی چلے, منشائے وقت کے حاکم یہ وہ نہ چلے. تو جب انہوں نے یہ کیا تو آہستہ آہستہ لوگ اس بات پر متفق ہوتے گئے. یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا, دو دن میں نہیں ہوا, بلکہ سالوں گزرتے گئے اور امت کے علماء اکٹھے ہوتے ہوتے بالآخر ایسا وقت آیا کہ اجماعی طور پر امت کے جتنے بھی فقہا تھے سب اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ اب ہمیں کسی نہ کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے, تاکہ یہ کنجی ہر ایک کے ہاتھ میں نہ ہو کہ وہ جہاں چاہے وہ پلے کر سکے. چنانچہ تقلید مطلق پہلے تھی, اب اس کے بعد اس کے نقصان سے بچنے کے لیے تقلید شخصی شروع ہو گئی, اور یہ امت میں پھر آگے چلتی چلی آئی. یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اور اسی کی برکت ہے کہ آج دین ہمارے پاس محفوظ حالت میں ہے. اگر یہ دین اگر ہمارے پاس چوائس ہوتا تو ہم تو اپنے نفس کی خواہشات کو سامنے رکھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آسانیاں ڈھونڈ کے لاتے, اور پھر ایسا ایک جو ہے وہ دین بنا دیتے کہ جو اصلی شکل سے ہٹ کر کسی اور شکل کا دین ہوتا. تو یوں تقلید شخصی شروع ہوئی.
سوال, مجتہدین کے درمیان اختلاف کی حقیقت مثال سے واضح کریں. جواب: اگر کوئی شخص اپنے خادم سے کہے کہ کسی بچے کو بلا لاؤ، اب خادم کو اختیار ہے کہ حبیب اللہ کو بلائے یا سیف اللہ کو بلائے، دونوں صورتوں میں حکم کی تکمیل پوری ہو جائے گی. لیکن اگر حبیب اللہ کو بلانا زیادہ موضوع تھا اور اس نے حبیب اللہ کو ہی بلایا تو مالک کی دوہری خوشی ہوگی، اگر سیف اللہ کو بلایا تو ایک خوشی ضرور ہوگی کہ حکم مان لیا. بس اگر مجتہد نے اجتہاد شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر کیا تو حکم پورا ہوا، اگر اجتہاد صحیح تھا تو دوہرا ثواب، اگر صحیح نہ تھا تو ایک ثواب. بس مجتہدین کا اختلاف صحیح اور غلط میں نہیں، بہتر اور بہترین میں ہے. سوال: تقلید شخصی کی وجوب میں کوئی واضح مثال پیش کرے. جواب: قرآن مجید 7 لغت 7 احرف پر نازل ہوا اور عہد نبوت میں 7 لغت میں پڑھا جاتا رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عجم کی فتوحات ہوئی، ڈر ہوا کہ لغت سبا اہل عجم کے لیے مشکلات و تحریفات کا سبب بن جائیں. بس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی لغت میں قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا، بقیہ لغات میں پڑھنے لکھنے کی عوام الناس کو ممانعت فرما دی. صحابہ اکرام نے اسے بچشم ثواب دیکھا اور اس پر متفق ہو گئے. بس باجماع صحابہ 7 احرف میں سے حرف واحد پر اختصار کرنا واجب سمجھا گیا. یہی مثال تقلید شخصی کے وجوب کی ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مقلدین بھی امام مانتے ہیں. انہوں نے اپنے فتاوی میں تقلید شخصی پر اجماع امت کا دعویٰ کیا ہے.
انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہو چکا ہے.
جی جب کوئی شخص تحری سے سمت قبلہ،
تحری کہتے ہیں اندازے سے کہ ایک بندہ ایسی جگہ پہنچے جہاں اس کو قبلے کی ڈائریکشن کا نہیں پتا، تو وہ کیا کرے؟ تو شریعت کا حکم ہے کہ وہ اٹکل لگائے، اندازہ لگائے کہ قبلہ کہاں ہے، اور جدھر اس کی طبیعت مطمئن ہو پھر ادھر رک کر کے نماز پڑھے.
جب کوئی شخص تحری سے سمت قبلہ معلوم و منتخب کر لے تو اس پر واجب ہے کہ پوری نماز میں صرف اسی طرف رخ کرے. ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی پیروی ابتداءً اس پر واجب نہ تھی، لیکن جب اس نے کسی کی تقلید اختیار کر لی تو اس پر واجب ہے کہ کسی سہولت نفس کے لیے وہ اس تقلید سے نہ نکلے. یہ کیا دین ہوا، جدھر نرمی دیکھی ادھر لپک پڑا، یہ شریعت کی پیروی نہیں نفس کی پیروی ہوئی.
نفس کی پیروی.
سوال:
دین کو سمجھنا اور مزاج کو شریعت کو سمجھنا یہ کوئی آسان نہیں ہے. یہ راسخین فی العلم ہی سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اب ہمارے ہاں اڈے کے اوپر ایک مسجد ہے، تو وہاں پر ایک نوجوان امام صاحب آ گئے، تو انہوں نے پڑھ لی حدیث پاک کہ بھئی نماز کو بڑے خشوع خضوع سے پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے فرض نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ پیچھے ایک بندہ تھا، اس کی بس جا رہی تھی، وہ بھی نماز کی نیت کر بیٹھا. اب وہ بڑا پریشان ہے کہ بھئی میری بس نکل جائے گی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا، اور امام صاحب تو لمبی غیرت کر رہے ہیں، رکوع میں قیام میں کھڑے ہیں. خیر جب اس نے دیکھا کہ بھئی وہ تو چند منٹ تھے، تو اس نے نماز توڑی اور الگ اس نے اپنی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے پھر باہر نکلا اور امام صاحب رکوع قیام میں کھڑے ہیں ابھی، اور بیچارہ چلا گیا. جہاں جانا تھا 2 دن اس نے وہاں اپنا کام کیا، تو 2 دن کام کرنے کے بعد جب واپس آیا تو اگلی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں گیا. وہ مسجد کے نیچے دکانیں تھیں کرائے والی، تو وہ ایک دکاندار کے پاس جا کے پوچھتا ہے، یار وہ امام صاحب نے سلام پھیرا ہے ابھی یا نہیں پھیرا؟ تو اب اس نوجوان نے یہ تو پڑھ لیا کہ خشوع سے نماز پڑھنی چاہیے، یہ نہیں پڑھا اس نے کہ جو اڈے کی مسجد ہوتی ہے وہاں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا عذر ہوتے ہیں، وہاں کے امام کے لیے افضل ہے کہ وہ بہت ہی ہلکی نماز پڑھے، خفیف نماز پڑھے. چنانچہ ایک مرتبہ عورتیں تھیں اور ایک بچہ رو پڑا، تو نبی علیہ السلام نے جلدی نماز جو ہے وہ پڑھا دی، حدیث پاک میں آتا ہے، اور فرما دیا کہ بچہ رو پڑا تھا تو میں نے جلدی نماز، تو نبی علیہ السلام نے بھی رعایت فرمائی. تو وہ حدیث اس کے ذہن میں رہی اور یہ حدیث اس کے سامنے آئی. تو یہی ہوتا ہے اکیلے اپنے پڑھ کے جو ہے نا عمل کرنے والے کے، کہ کسی ایک بات پر نظر ہے تو دس باتیں اس کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتی. اقتداء کرنے والوں کے لیے آسانی یہ ہے کہ ہم ایک عالم نہیں ایک جماعت کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں، جن کے سامنے سارا ذخیرہ حدیث ہوتا ہے، ساری آیات ہوتی ہیں، اور وہ پوری شریعت کو سامنے رکھ کے کسی ایک معاملے میں اس کا حکم لگا رہے ہوتے ہیں. لہذا اس حکم پر عمل کرنے والا بہت سیف زندگی گزارنے والا ہوتا ہے.
سوال: دور صحابہ میں تقلید شخصی کی مثال بخاری شریف سے ثابت کریں.
ہاں جی، جو کہتے ہیں نا جی کہ تقلید شخصی کیا ہے، تو دیکھیں بخاری شریف سے بھی اس کی مثال ملتی ہے.
جواب: صحیح بخاری میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اہل المدینہ سالوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زید. اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو طواف فرض کے بعد حائضہ ہو گئی، بخاری شریف، یعنی طواف وداع کا انتظار کرے یا چلی جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ جا سکتی ہے. اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول پر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے خلاف عمل نہ کریں گے.
چونکہ مدینہ کے لوگ زید بن ثابت لانوں کے قول پر عمل کیا کرتے تھے اور وہ حج کرنے آئے ہوئے تھے. اب وہاں آ کر ان کی ایک عورت نے جو طواف زیارت تھا وہ تو کر لیا، حج مکمل کر لیا، اب صرف طواف وداع رہ گیا تھا اور اس سے پہلے وہ حائضہ ہو گئی. حائضہ ہونے کی وجہ سے وہ مسجد میں جا نہیں سکتی، طواف کر نہیں سکتی، اور یہ واجب ہوتا ہے. تو اب انہوں نے عبداللہ ابن باسیانو سے پوچھا کہ جی کیا کریں. تو ان کا اس معاملے میں نظریہ یہ تھا کہ بھئی چونکہ یہ حائضہ بن گئی تو یہ واجب اس سے ہٹ گیا، یہ جا سکتی ہے. جبکہ زید بن ثابت جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، وہ انتظار کرے اور اس واجب کو پورا کر کے آئے. تو اہل مدینہ نے عبداللہ بن عباس کو جواب دیا کہ ہم زید بن ثابت کے قول کے خلاف آپ کے قول پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم انہی کے قول پر عمل کریں گے. کیا مطلب؟ کہ مدینہ کے لوگ ہر معاملے میں زید بن ثابت کے قول ہی پر عمل کرتے تھے، اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں.
سند ابی داؤد میں بروایت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ ہیں، فقالت الانصار لا تتابعک یا ابن عباس وانت تخالف زیدا فقال سلوا صاحبکم ام سلیم. انصار نے کہا کہ ہم زید ابن ثابت کے خلاف آپ کا اتباع نہ کریں گے. ابن عباس نے کہا کہ آپ لوگ ام سلیم سے دریافت کریں. اس واقعے سے قرن اول اور حضرات صحابہ سے تقلید شخصی کا ثبوت بروایت بخاری ثابت ہوا. سوال: تقلید ائمہ اربعہ ہی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا دوسرا کوئی اس درجے کا امام نہیں ہوا اس کی تقلید کی جائے؟ جواب: ائمہ اربعہ پر سلسلہ تقلید ختم ہونا کوئی امر عقلی یا شرعی نہیں، محض قدرتی ہے.
یعنی یہ کوئی عقلی اور شرعی چیز نہیں، یہ تو ایک قدرتی سی چیز ہے کہ چار کے اوپر تقلید جو ہے وہ منحصر ہو گئی. ورنہ شروع میں تو کوئی 17 کے قریب ائمہ تھے جن کی تقلید امت میں چلی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مقلدین گھٹتے گئے اور 17 کی بجائے آہستہ آہستہ 4 کے اوپر پوری امت جو ہے وہ سمٹ گئی. اب یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. جی،
مشیت خداوندی سے 4 کے سوا جتنے مذاہب تھے وہ مٹ کر کالم یکن ہو گئے، بس چاروں ناچار سلسلہ تقلید انہی 4 میں منحصر ہو گیا. مثلا ایک شخص کے اولاد کثیر ہو لیکن وہ مرتے رہے، حتیٰ کہ جب باپ کا انتقال ہو تو 4 بیٹوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے. اب ظاہر ہے کہ تقسیم میراث انہی 4 میں ہوگی. اگر کوئی اعتراض کرے کہ میراث 4 میں کیوں منحصر ہو گئی، تو اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ بھائی مشیت ازدی یہی تھی.
مشیت ازدی یہی تھی.